السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول شروع کرتے ہیں پروگرام اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان،
افغانستان میں امن کے لیے کوششیں ترک نہیں کی جائیں گی، افغان سفیر کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
غیر قانونی طور پر یونان پہنچنے والے درجنوں پاکستانی تارکین وطن کو ترکی بھیج دیا گیا۔ پاکستانی سفیر یونان کی حکومت سے رابطے میں ہے، وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد۔ پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں پاکستان کے موقف پر تبادلہ خیال۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں شدید گرم لہر جاری، کم از کم 111 افراد کی موت۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکی وزیر خارجہ جان کیری بغداد میں ہیں، جہاں انہوں نے عراقی عہدیداروں سے بات چیت کے کئی دور کیے ہیں۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے لیے افغان سفیر حضرت عمر زخیل وال نے وائس آف امریکہ کے ساتھ اپنے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ طالبان کی جانب سے بڑھتے ہوئے تشدد کے باوجود ہم مفاہمت اور امن کے عمل کو آگے بڑھانے سے متعلق اپنی کوششوں سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی زبانی۔
پاکستان میں افغانستان کے سفیر حضرت عمر زخیل وال نے کہا ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے تشدد کی بڑھتی ہوئی کاروائیاں بدقسمت ہیں، اور ان کے بقول اس طرح کی کاروائیوں سے شہریوں کے جانی نقصان میں مزید اضافہ ہوگا۔ اسلام آباد میں ایک تقریب میں شرکت کے بعد جمعرات کی شب وائس آف امریکہ سے گفتگو میں افغان سفیر نے کہا کہ ان کا ملک امن کے حصول کے لیے کوششیں ترک نہیں کرے گا۔
We do believe, we hope, in fact, that at the end, some common sense will prevail among
us. افغان سفیر نے کہا کہ ہم امن کے لیے کوششیں ختم نہیں کریں گے، اور ان کے بقول امن ہی بالآخر آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔
They want to give it a try, perhaps another spring, another summer, believing or hoping that they could probably come back to Kabul by force. That's not going to happen.
افغان سفیر کا کہنا تھا کہ طالبان شاید موسم بہار میں ایک اور کوشش کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے بقول شاید طالبان یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ طاقت کے ذریعے کابل میں آ جائیں گے، لیکن افغان سفیر کے بقول ایسا نہیں ہوگا۔ واضح ہے کہ طالبان کی انہی بڑھتی ہوئی کاروائیوں کے باعث افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات کی کوششیں تاحال سود مند ثابت نہیں ہو سکی ہیں۔ افغانستان میں مصالحت کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے گزشتہ سال کے اواخر میں 4 ملکی گروپ تشکیل دیا گیا تھا، جس میں افغانستان اور پاکستان کے علاوہ امریکہ اور چین بھی شامل ہیں۔ 4 ملکی گروپ کا 4th اجلاس فروری کے اواخر میں کابل میں ہوا تھا، جس میں اس امید کا اظہار کیا گیا تھا کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات 1 مارچ میں اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں، جس کے فوراً بعد 4 ملکی گروپ کے نمائندوں کا 5th اجلاس ہوگا۔ لیکن اب جبکہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جلد مذاکرات بظاہر متوقع نہیں ہیں، اس لیے توقع کی جا رہی ہے کہ 4 ملکی گروپ کا 1 اجلاس رواں ماہ ہو سکتا ہے۔ تاہم باضابطہ طور پر اس بارے میں کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کے مطابق 4 ملکی گروپ میں شامل ممالک جب ضرورت ہوگی تو باہمی اتفاق رائے سے آئندہ کے اجلاس کے انعقاد کا فیصلہ کریں گے۔ پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ ادھر توقع ہے کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری ہفتے کو کابل کا دورہ کریں گے، جہاں وہ امن و مصالحت کی صورتحال کے علاوہ ممکنہ طور پر مصالحتی عمل پر بھی افغان قیادت سے تبادلہ خیال کریں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یونان سے واپس ترکی بھیجے جانے والے تارکین وطن میں بڑی تعداد میں پاکستانی بھی شامل ہیں۔ ترکی اور یورپی یونین کے درمیان تارکین وطن کے معاہدے کے تحت آج جمعے کے روز مزید 45 پاکستانیوں کو یونان سے ملک بدر کیا گیا۔ پاکستانی حکام نے ابھی تک اس خبر پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تفصیل بتا رہی ہیں اسلام آباد سے عشرت سلیم۔
یورپی یونین اور ترکی کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت یونان سے واپس ترکی بھیجے جانے والے پناہ گزینوں میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ جمعے کی صبح 45 پاکستانیوں کو یونان کے جزیرے لیسبوس سے بحری راستے سے ترکی واپس بھیجا گیا۔ اس سے قبل پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ 4 اپریل کو یونان سے ترکی کی ڈکیلی بندرگاہ پر بھیجے گئے 202 افراد میں 130 پاکستانی بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایتھنز میں پاکستان کے سفیر مزید معلومات کے لیے یونانی حکام سے رابطے میں ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق یونان کے جزیرے لیسبوس میں موجود پاکستانیوں نے ترکی واپس بھیجے جانے کے خلاف مظاہرے بھی کیے، جس کے بعد یورپی یونین نے اعلان کیا تھا کہ وہ ترکی واپس بھیجے جانے سے قبل تمام افراد کو پناہ کی درخواست دینے کا موقع فراہم کرے گا۔ گزشتہ سال مشرق وسطی، جنوبی ایشیا اور افریقہ کے جنگ اور غربت زدہ علاقوں سے بھاگ کر یورپ پہنچنے والوں میں افریقی، شامی اور افغان شہریوں کے علاوہ پاکستانی بھی شامل تھے۔ تاہم اتنی بڑی تعداد میں زمینی اور بحری راستوں سے پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے یورپ پہنچنے سے وہاں بحران کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس بحران سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین ترجیحی بنیادوں پر 5 سال سے خانہ جنگی کے شکار شام سے آنے والے افراد کو پناہ دینے کی کوششیں کر رہی ہے، جبکہ ترکی کے راستے یونان پہنچنے والے پاکستانی، افغان اور دیگر افراد کو ترکی واپس بھیجا جا رہا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے کہا ہے کہ ترکی کی پارلیمان نے ایک معاہدے کی توثیق کی ہے جس کے تحت انکرا پاکستانی تارکین وطن کو ان کے ملک واپس بھیج سکے گا۔ پاکستانی حکام نے ابھی اس خبر کی تصدیق نہیں کی، تاہم بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ترکی یونان سے واپس بھیجے گئے پاکستانیوں کو اپنے ملک میں پناہ دینے کی بجائے پاکستان واپس بھیجنا چاہتا ہے۔ معروف صحافی اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکن ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا کہ پاکستانی روزگار کی تلاش میں غیر قانونی طور پر یورپ جانے کے لیے طویل عرصے سے یونان کا راستہ استعمال کر رہے ہیں اور ان کو کئی مرتبہ ملک بدر بھی کیا جا چکا ہے۔
پکڑے بھی جاتے ہیں لوگ، مشکلات بھی آتی ہیں ان کو درپیش، اور جو وائلیشنز ہیں ہیومن رائٹس کی وہ بھی منظر عام پہ آتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بارڈر کیسے کراس کر جاتے ہیں پاکستان کا؟
حالیہ مہینوں میں دنیا بھر سے، خصوصاً یورپی یونین سے ایک بڑی تعداد میں غیر قانونی طور پر سفر کرنے والے پاکستانیوں کی ملک بدری کے بعد پاکستان کی حکومت نے ملک بھر میں انسانی سمگلروں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے، اور حکام کے بقول اب تک سینکڑوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی جانب سے پٹھان کوٹ پر دہشت گرد حملے کی تفتیش کے لیے بھارتی تحقیقی ادارے کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دینے سے انکار کے بعد بھارتی وزیر داخلہ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں صورتحال پر غور کیا گیا۔ پاکستانی ٹیم کو پٹھان کوٹ کا دورہ کرنے کی اجازت دینے کے بعد بھارت بھی اپنے پڑوسی ملک سے اسی رد عمل کی توقع کر رہا تھا۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے جمعہ کے روز نئی دہلی میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی، جس میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، داخلہ سیکرٹری راجیو مہرشی اور انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ دنیشور شرما نے حصہ لیا۔ اجلاس کے دوران پٹھان کوٹ دہشت گردانہ حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں پاکستان کے تازہ موقف پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایک روز قبل بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط نے اشارہ دیا تھا کہ بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کو پٹھان کوٹ حملے کی جانچ کے لیے پاکستان کے دورے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے ساتھ امن عمل معطل ہو گیا ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان کی مشترکہ ٹیم کے دورے کا یہ مطلب نہیں کہ بھارت کی تحقیقاتی ٹیم بھی پاکستان کا دورہ کرے، بلکہ اس کا مقصد حملے کی تحقیقات میں تعاون دینا تھا۔ بھارت نے اس خیال کی تردید کی اور کہا کہ پاکستانی ٹیم کے دورے سے قبل دونوں ملک اس بات پر راضی ہوئے تھے کہ یہ دورہ تحقیقاتی ٹیموں کے باہمی تبادلے کی بنیاد پر ہوگا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کی نیوز کانفرنس کا حوالہ دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کا ملک خطے میں اسلحہ کی دوڑ روکنے کے لیے بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے، اور یہ کہ دونوں ملکوں کے مابین امن مذاکرات جاری رہیں گے۔ وکاس سوروپ نے دعویٰ کیا کہ دونوں جانب سے اس کا اعادہ کیا گیا تھا کہ پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات کا طریقہ کار طے کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کی مشترکہ ٹیم کے دورے کے بعد بھارت کو یہ امید تھی کہ پاکستان بھی این آئی اے کے تفتیش کاروں کو دورے کی اجازت دے گا۔ وزارت خارجہ نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ جلد ہی این آئی اے کی ایک ٹیم پاکستان جائے گی۔ دریاسنا اوباما انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ باہمی کشیدگی کو کم کرنے کے غرض سے براہ راست مذاکرات جاری رکھنے کے لیے دونوں ملکوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان مارک ٹونر نے واشنگٹن میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہمارا یہ دیرپا موقف ہے کہ پاکستان اور بھارت کے باہمی تعلقات معمول کے مطابق ہونے چاہیے اور اس مقصد کے لیے دونوں کو مذاکراتی عمل کو جاری رکھنا چاہیے۔ ہم پوری قوت سے اس کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ اس سے علاقے میں امن و استحکام آئے گا جو دونوں کے مفاد میں ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری بغداد میں ہیں جہاں انہوں نے عراقی عہدیداروں سے بات چیت کی ہے۔ اس بارے میں تفصیل بتا رہے ہیں خالد حمید۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے جمعے کے روز کہا ہے کہ عراق میں داعش شکست سے دوچار ہے، اس کے لیڈر اور جنگجو ہلاک ہو رہے ہیں اور گروپ کے ارکان اور عہدیداروں کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے جمعے کے روز عراقی عہدیداروں سے بات چیت کے کئی دور کیے۔ وہ ایک روزہ دورے پر بغداد میں ہیں تاکہ وہ عراقی حکومت کو امریکی امداد کی یقین دہانی کرا سکیں جو سیکیورٹی، اقتصادیات اور سیاسی مسائل سے نمٹنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ ابراہیم الجعفری سے ملاقات کے آغاز پر کیری نے کہا کہ یہ عراق میں یقیناً ایک مشکل وقت ہے۔ جعفری نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ یہاں سیاسی عمل میں ہونے والی حالیہ پیش رفت سے آگاہ ہوں گے۔ کیری ایک غیر اعلانیہ دورے پر بحرین سے عراق پہنچے تھے جو سن 2014 کے بعد سے بغداد کا ان کا پہلا دورہ ہے۔ وہ عراقی وزیراعظم حیدر علی بادی اور کردستان کی علاقائی حکومت کے وزیراعظم نشروان بارزانی سے بھی ملیں گے۔ جان کیری نے اس موقع پر کہا،
In the coming weeks and months, the coalition will work with Iraq to turn up the pressure even further. We will continue targeting.
جان کیری کہہ رہے ہیں آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں دباؤ کو مزید بڑھانے کے لیے اتحاد عراق کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ ہم داعش کو نشانہ بناتے اور اس کے لیڈروں کو ٹھکانے لگاتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہم مقامی فورسز کو تربیت دیتے رہیں گے کہ وہ مزید علاقوں میں اپنے قدم جما سکیں۔ کیری نے زور دے کر کہا کہ امریکہ داعش کے خطرے کو ختم کرنے اور ہر طور سے عراق کی مدد کے عہد پر قائم ہے۔
شام میں تشدد کی لہر ایسے میں ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے جب حریف جماعتوں کے درمیان تصادم کے تازہ واقعات اور عالمی ثالثی میں طے پانے والے عارضی صلح کے معاہدے میں دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ شام کی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق داعش کے عسکریت پسندوں نے دارالحکومت دمشق کے قریب 300 سے زیادہ کارکنوں کو اغوا کر لیا ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ شام کی سرکاری افواج اور ان کے اتحادی گزشتہ چند دنوں سے حلب کے شمالی شہر میں حزب اختلاف کی فوج کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ اطلاعات کے مطابق فروری کے آخر میں طے پانے والے عارضی صلح کے جزوی معاہدے کے بعد ہونے والی یہ شدید لڑائی ہے، جس سے اس معاہدے کے غیر مؤثر ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے جس سے تشدد کم کرنے میں مدد ملی تھی۔ اقوام متحدہ کے شام کے لیے خصوصی مندوب سٹیفن ڈی مسٹورا نے جمعرات کے روز کہا کہ آئندہ ہفتے بات چیت کے دوبارہ آغاز سے قبل وہ دمشق، ایران، ترکی اور سعودی عرب کے متعلقہ فریقوں سے ملاقات کریں گے۔
I need to verify the international and regional stakeholders' position.
میں عالمی اور مقامی متعلقہ فریقوں کی اس معاملے میں پوزیشن کو جانچنے کی کوشش کروں گا کہ وہ آئندہ ہونے والی بات چیت میں کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کس حد تک جا سکتے ہیں۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کی پشت پناہی والے انسانی ہمدردی کے پروگرام کے سربراہ نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ عالمی مدد محصور لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی، جس کی وجہ سے وہ خوراک اور طبی امداد کے لیے بہت بے چین اور مضطرب ہیں۔
Five convoys ready to go the last four days. All of the five convoys.
گزشتہ چار روز سے ہمارے پانچ قافلے سامان لے کر جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تاہم وہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے۔ 287,000 افراد جو مدد کے منتظر ان محصور علاقوں میں گھرے بیٹھے ہیں، یہ مدد ان تک نہیں پہنچ پا رہی۔ روسی وزارت دفاع نے جمعرات کے روز کچھ ایسی تصاویر شائع کی ہیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ داعش کے زیر قبضہ دیرا زور علاقے میں امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ روس اور ایران نے شام کی حکومت کی داعش کے قبضے سے کچھ علاقے واگزار کرانے میں مدد کی ہے۔ شام کے سرکاری ٹیلی ویژن نے خبر دی ہے کہ داعش کے شدت پسندوں نے دارالحکومت دمشق کے شمال مشرقی علاقے میں سیمنٹ کمپنی سے تعلق رکھنے والے 300 کارکنوں کو اغوا کر لیا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ واشنگٹن.
پاناما پیپرز کے افشا ہونے سے آئس لینڈ کے وزیر اعظم مستعفی ہو گئے. اب ارجنٹائن کے صدر پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ بھی استعفی دیں. مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
روس میں صدر ولادیمیر پوٹن کے قریبی ساتھی افشا کیے گئے مالی دستاویزات میں نمایاں طور پر سامنے آئے جن سے ان کے بیرون ملک خفیہ اکاؤنٹس کا پتہ چلا، لیکن اس معاملے نے روسی عہدیداروں کو پریشان نہیں کیا. بدعنوانی کے خلاف لڑنے والے روسی شخصیت الیکسی نیولنی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ پاناما دستاویزات کے افشا ہونے سے بہت شدید نتائج سامنے آئیں گے. پاناما پیپر سے وابستہ کسی بھی مجرمانہ اقدام میں پیوٹن شامل نہیں، لیکن آئس لینڈ کے وزیر اعظم سگموندورو ڈیوڈ گنلاسن نے اس ہفتے اس وقت استعفیٰ دے دیا جب یہ بات سامنے آئی کہ وہ اور ان کی اہلیہ برٹش ورجن آئی لینڈ میں ایک کمپنی کے مالک ہیں. اب ارجنٹینا کے صدر موریسیو مارسی پر بھی یہ الزام بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں. انہوں نے کسی بھی غلط کام کی تردید کی
ہے. Que estoy muy tranquilo, que he cumplido con la ley.
میں آپ کو ایک بار پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت مطمئن ہوں کہ میں نے قانون پر عمل داری کی. میں نے سچ بولا ہے، میں نے کچھ نہیں چھپایا ہے. اس وقت میں نے ابتدائی بیان دیا ہے کہ میں شیئر ہولڈر نہیں ہوں اور میں نے ایک ڈائریکٹر کی حیثیت سے کوئی رقم نہیں لی. میں نے پہلے دن حلفیہ بیان دیا تھا جب میں نے یہ عہدہ سنبھالا تھا، اور میں نے تمام کاغذات انسداد بدعنوانی کے دفتر میں جمع کرائے ہیں. پاناما کی لا فرم موزیک فونسیکا جو اس سکینڈل میں شامل ہے، کہنا ہے کہ اس کے دفتر سے لاکھوں دستاویزات لیک ہوئی ہیں جو دنیا کے طاقتور، امیر اور مشہور افراد کے بیرون ملک اکاؤنٹ سے متعلق ہیں. انہیں ہیکروں نے چرایا ہے اور یہ اندرونی سازش نہیں ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاناما کی ایک قانونی فرم کی 11 ملین ای میلز کے انکشاف میں چین کی سیاسی اشرافیہ کے تجارتی لین دین بھی منظر عام پر آئے ہیں. یہ انکشاف ایسے میں سامنے آیا ہے جب چین کے صدر شی جن پنگ کی زیر قیادت بدعنوانی کے الزامات پر پکڑ دھکڑ جاری ہے. اس دوران 19,000 افراد کو بدعنوانی میں ملوث ہونے پر سزا دی گئی ہے، لیکن نقادوں کا کہنا ہے کہ اپنے سیاسی دشمنوں کو راستے سے ہٹانے کا یہ آسان طریقہ ہے. پوپ فرانسس نے ان کیتھولک مسیحوں سے ہمدردی کے اظہار پر زور دیا ہے جنہیں طلاق ہو چکی ہے اور دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں. 260 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز جس کا عنوان محبت کا لطف ہے، ویٹیکن نے جمعے کے روز جاری کی، جس میں پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ کسی کو ہمیشہ کے لیے مسترد نہیں کیا جا سکتا. امریکہ اور فلپائن کی مشترکہ مشقوں میں جمعے کے روز پیراشوٹ سے چھلانگ لگاتے ہوئے فلپائن کا ایک پائلٹ ہلاک ہو گیا. فلپائن کی فوج کے ایک بیان کے مطابق یہ فوجی تیز ہوا کے باعث حادثاتی طور پر سمندر میں گر گیا. امریکہ اور فلپائن دونوں اس حادثے کی تحقیقات کر رہے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ خطے میں عدم استحکام سے متعلق ایران کے اقدام پر ان کے ملک اور خلیجی اتحادیوں کے تحفظات مشترک ہیں. جمعرات کو خلیج تعاون کونسل کے وزراء سے ملاقات کے بعد اپنے سعودی ہم منصب عادل الجبیر کے ہمراہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسی اشتعال انگیزی کی مزاحمت کرتے رہیں گے. میانمار نے متعدد سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا شروع کر دیا ہے، جیسا کہ حکمران پارٹی کے لیڈر آنگ سانگ سوچی نے جمعرات کے روز وعدہ کیا تھا. برما زبان کے میڈیا نے جمعے کے روز کہا کہ میانمار نے 69 طالب علم سرگرم کارکنوں کو رہا کیا ہے جنہیں پچھلے سال حراست میں لیا گیا تھا اور جو مقدمے کی سماعت کا انتظار کر رہے تھے. قیدیوں کے خاندان والے آنگ سانگ سوچی کے اعلان کے بعد سے میانمار جیل کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے. آنگ سانگ سوچی نے عہد کیا ہے کہ وہ سیاسی قیدیوں اور طالب علم سرگرم کارکنوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالیں گی. ترکی نے کہا ہے کہ اس کے سفارتکاروں نے اسرائیلی سفارت خانوں کے ساتھ مل کر دونوں ملکوں کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے معاہدے پر پیش رفت کی ہے. انقرہ کی وزارت خارجہ نے جمعے کے روز کہا کہ جمعرات کے روز لندن میں عہدیداروں نے اتفاق کیا کہ آئندہ اجلاس میں معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی. وزارت نے کوئی خاص تاریخ نہیں بتائی، لیکن کہا کہ یہ بہت جلد ہوگی. دونوں ملکوں کے تعلقات سن 2010 میں اس وقت منقطع ہو گئے جب اسرائیل نے ترکی کے ایک امدادی جہاز کو غزہ میں روکا.
ایک ایسے وقت میں جب ملک کو دہشت گردی کے واقعات میں ہونے والے نقصانات پر مقامی اور بین الاقوامی سطح پر بڑھتے ہوئے شور شرابے کا سامنا ہے، ترک صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو کے درمیان ایک بار پھر سیاسی اختلافات ابھر رہے ہیں۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی تفصیلات بتا رہی ہیں شہناز نفیس۔
کرد باغی گروپ یعنی پی کے 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 خلاف ترک فوج کی پکڑ دھکڑ صدر اور وزیراعظم کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کا مرکزی نقطہ بن چکی ہے۔ وزیراعظم احمد داؤد اوغلو نے اس صورت میں پی کے 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 ساتھ امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا دروازہ کھولا تھا کہ وہ ترکی سے اپنی فوجیں نکال لیں۔ اس کا نتیجہ فوری طور پر صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے سرزنش کی صورت میں سامنے آیا، جنہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ باغیوں کو یا تو ہتھیار ڈالنے ہوں گے یا ہلاکت کا سامنا کرنا ہوگا، بات چیت کو خارج از امکان قرار دے دیا۔ جب وزیر اعظم نے ان تعلیمی ماہرین کی مقدمے سے قبل متنازع حراست پر اپنی تشویش کا اظہار کیا جنہوں نے کرد باغی گروپ پی کے 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 ساتھ امن بات چیت کی بحالی کے مطالبے کے لیے ایک اپیل کی درخواست کا انتظام کیا تھا، تو مسٹر اردوان نے ایک بار پھر داؤد اوغلو سے اختلاف کیا۔ صدر اردوان نے وزیر اعظم کو اعلانیہ چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ کو کیوں نہیں پکڑنا چاہیے، ترکی کو اپنے شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی حمایت کرنے والوں کی پکڑ دکڑ کو زیر غور لانا چاہیے۔ کارنیگی انسٹیٹیوٹ کے وزٹنگ اسکالر سنن الگن کا کہنا ہے کہ اختلافات نے اختیارات کی زور پکڑتی ہوئی رسا کشی کو عیاں کر دیا ہے۔
In Turkey, constitutionally, the Prime Minister has executive authority, but we are now witnessing...
وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پر انتظامی اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہیں، لیکن اس وقت ہم ایک ایسی حکمرانی دیکھ رہے ہیں جہاں صدر نے تقریباً تمام انتظامی معاملات پر بات کرنے میں پیش قدمی کی ہے، اس لیے ہم اس قسم کے اختلافات رائے کو ابھرتے ہوئے دیکھنے اور مسلسل دیکھنے سے بچ نہیں سکتے۔ لیکن مسٹر اردوان اب تک سیاسی ایجنڈے پر مسلسل حاوی ہیں۔ یہ الفاظ تھے سنن الگن کے۔ صدر اردوان کی حکمران جماعت اے کے پی پر آہنی گرفت برقرار ہے، اور داؤد اوغلو حکومت کے بہت سے وزراء کی وفاداریاں مسلسل ان کے ساتھ ہیں۔ جب اردوان دہشت گردوں سے ہمدردی رکھنے والوں کی شہریت ختم کرنے پر زور دے رہے تھے، تو وزیراعظم داؤد اوغلو نے کہا تھا کہ یہ چیز ایجنڈے پر موجود نہیں ہے۔ ترک اخبار کم حریت اور آل مانیٹر ویب سائٹ کے سیاسی کالم نگار سمی ایدیس کہتے ہیں کہ پارٹی میں داؤد اوغلو کی کمزور حیثیت اور حکومت میں ان کی تنہائی کے باوجود ابھی تک صدر اردوان کے لیے انہیں ہٹانا آسان نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اے کے پی اور ملک کی حیثیت طوفان میں گرے ہوئے ایک بڑے جہاز کی طرح ہے۔ کیا آپ ایک ایسے وقت میں جب ہم بہت سے اندرونی اور بیرونی مسائل سے نمٹ رہے ہیں جہاز کے کپتان کے کیبن میں کوئی لڑائی چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہر ایک کو اس سے کہیں زیادہ بدتر صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک دوسری چیز ہے جس سے مسٹر اردوان کو نمٹنا ہے۔ یہ الفاظ سے سمی ایدیس کے۔ اردوان جو عوام کی جانب سے منتخب کیے جانے والے پہلے صدر ہیں، اپنے صدارتی اختیارات میں اضافے کے لیے آئینی اصلاحات پر زور دے رہے ہیں، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم داؤد اوغلو اس بارے میں پرجوش نہیں ہیں۔ وزیراعظم داؤد اوغلو نے حال ہی میں صدارتی نظام کی وضاحت سخت جانچ پڑتال اور توازن کے طریقہ کار سے چلنے والے نظام کے طور پر کی تھی۔ اگرچہ صدر اردوان نے داؤد اوغلو کو اے کے پارٹی کے لیڈر کے طور پر چنا تھا، ایدیس کہتے ہیں کہ نومبر کے انتخابات میں حاصل ہونے والی فتح کے بعد سے وہ صرف اپنی ہی منمانی کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں ابتدا میں وہاں اردوان ہی لائے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ گزشتہ انتخابات میں ناکام رہے ہوں، لیکن دوسری بار وہ بہر طور جیتے تھے، اور نہ صرف وہ جیتے تھے بلکہ وہ بھاری اکثریت سے جیتے تھے، اس لیے وہ کسی نہ کسی مرحلے پر اس حقیقت پر انحصار کریں گے۔ داؤد اوغلو یقینی طور پر ایک زیادہ اعتدال پسند اور غالباً قدرے آزاد خیال طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔
وزیراعظم داؤد اوغلو کے متعلق مغربی سفارتکاروں کی گفتگو میں یہ بڑھتا ہوا ذکر کہ وہ اعتدال پسندی کی ایک آواز ہیں، تجزیہ کاروں کے بقول صدر اردوان کو صرف اشتعال دلانے کا سبب ہی بن سکتا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
گلوبل برڈن آف ڈیزیز اسٹڈی کے نام سے جاری کردہ ایک مفصل رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 95% آبادی کو کسی نہ کسی طبی مسئلے کا سامنا ہے، اور صرف 5% آبادی مکمل طور پر صحت مند ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کی ایک تہائی آبادی یعنی 2.3 بلین افراد کئی بیماریوں کے شکار ہیں، جو آگے چل کر معذوری کا سبب بنتی ہیں۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سے منسلک گلوبل ہیلتھ کے پروفیسر اور اس تحقیق کے سربراہ ٹے آف ووس کہتے ہیں کہ معذوری کی بہت سی وجوہات کا تعلق دراز عمر سے ہے۔
Across the world, the two largest components are the musculoskeletal problems with low back pain, neck pain, and arthritis that being very dominant, and then the mental disorders.
دنیا بھر میں ڈس ایبلٹی یا معذوری کی دو بڑی وجوہات ہیں، ایک پٹھوں اور ہڈیوں سے متعلق تکالیف، مثلاً کمر، گردن اور جوڑوں میں درد، جبکہ دوسری بڑی وجہ نفسیاتی بیماریاں، مثلاً ڈپریشن اور انزائٹی وغیرہ ہے۔ اس کے علاوہ مومر افراد میں معذوری کی بڑی وجوہات میں خون کی کمی، ادویات اور الکوہل کا غلط استعمال، اور آنکھ، کان اور دانتوں کی بیماریاں شامل ہے۔ یہ تحقیق جرنل دی لینسٹ میں شائع ہوئی ہے۔ تحقیق 1990 اور 2013 کے درمیان 188 ممالک میں کی گئی، جن میں مختلف بیماریوں سے متعلق 305,000 کیسز کا مشاہدہ کیا گیا۔ افریقہ میں ڈس ایبلٹی کی بڑی وجہ HIV/AIDS ہے، جبکہ ایشیائی ممالک میں معذوری کے کیسز نسبتاً کم ہیں۔ پروفیسر واس کے الفاظ:
So China, Japan, Thailand, Indonesia, Singapore, they have relatively lower rates of disability.
چین، جاپان، انڈونیشیا اور سنگاپور میں معذوری کی شرح کم ہے۔ یہ واضح نہیں کہ اس کی وجہ کیا وہاں کا لائف سٹائل، خوراک اور کم موٹاپا ہے یا کوئی اور ہے۔ واس مزید کہتے ہیں کہ خراب صحت سے نمٹنے کے لیے احتیاطی اقدامات پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مومر افراد کو محض زندہ رکھنا ہی کافی نہیں، بلکہ ان کو صحت مند رکھنا بھی ضروری ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے، یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے، یا فرانس میں کتنا ہے، یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے۔
آپ کو پتا ہے یہاں پریزیڈنٹ کوئی بھی رول پاس کر دے وہ جب تک کانگریس پاس نہیں کرتی وہ اپروو نہیں ہوتا. تو جو لیوریج ہے ان سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے وی کین گیٹ سم تھنگ فار دی کنٹری آلسو پاکستان کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس مسلم کاؤنسل کے مقاصد میں شامل ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل.
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد. پاکستان کی حزب اختلاف کی ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرنے کے خواہاں ہیں, جبکہ اطلاعات کے مطابق اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر پرویز رشید نے کہا ہے کہ پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پر خطاب کا حق صرف صدر اور وزیر اعظم کو ہے. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود.
حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی نے سرکاری ٹی وی کو ایک خط کے ذریعے درخواست کی ہے کہ وہ ان کے سربراہ عمران خان کے قوم سے خطاب کو نشر کرنے کے لیے انتظامات کرے. سرکاری ٹی وی اور ریڈیو پر صدر اور وزیر اعظم کے علاوہ حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد فوجی سربراہان خطاب کرتے رہے ہیں اور حزب مخالف کے کسی رہنما کی طرف سے قوم سے خطاب کا واقعہ ماضی میں سامنے نہیں آیا. پی ٹی آئی کی طرف سے جمعے کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ عمران خان شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال کو اس کے بقول حالیہ دنوں میں بدنام کرنے کے معاملے پر بات کریں گے. خط کے متن کے مطابق پاناما لیکس کے انکشافات کے بعد وزیر اعظم, وزیر اطلاعات اور حکومتی جماعت کے دیگر قانون ساز پی ٹی وی پر شوکت خانم اسپتال کے بارے میں مبینہ طور پر غلط معلومات فراہم کرتے رہے ہیں. شوکت خانم میموریل عمران خان کا قائم کردہ اسپتال ہے اور پاناما لیکس میں وزیر اعظم کے بچوں کے غیر ملکی اثاثوں کے بارے میں انکشافات کے بعد حکومتی ارکان عمران خان پر یہ الزام عائد کرتے آئے ہیں کہ انہوں نے اسپتال کے لیے دیے جانے والے عطیات اور خیرات کا پیسہ بیرون ملک کاروبار میں لگایا. پی ٹی آئی ان الزامات کو مسترد کر چکی ہے. اس کا موقف ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن سرکاری ادارہ ہے جو عوام کے پیسے سے چلتا ہے, اس لیے عمران خان اتوار کو اپنے گھر سے قوم سے خطاب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس کے لیے پی ٹی وی سے انتظامات کرنے کی درخواست کی گئی ہے. پاناما لیکس کے معاملے پر حزب مخالف کی جماعتیں حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتی آ رہی ہیں اور جمعرات کی طرح جمعے کو بھی قومی اسمبلی میں اس پر دھواں دھار تقاریر کی جاتی رہیں. حزب مخالف وزیر اعظم کی طرف سے اس معاملے کی ایک سابق جج کی زیر نگرانی کمیشن سے تحقیقات کروانے کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے بین الاقوامی آڈٹ فرم سے چھان بین کروانے کا مطالبہ کر رہی ہے. قوم سے خطاب کے عمران خان کے موقف کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کی بھی حمایت حاصل ہو گئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں پاناما لیکس کے معاملے پر صرف حکومتی ارکان کی تقاریر پی ٹی وی پر نشر کی گئی جبکہ حزب مخالف کے رہنماؤں کی تقاریر نہ دکھا کر عوام تک اپوزیشن کے موقف کو پہنچنے سے روکا گیا. جمعے کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کا کہنا تھا کہ سرکاری ٹی وی پر صرف صدر مملکت اور وزیر اعظم قوم سے خطاب کر سکتے ہیں اور عمران خان کا موقف بظاہر قابل عمل نہیں.
پارلیمنٹ جو ہے جس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں شامل ہیں, تقریباً 400 کے قریب اراکین ہیں and he is one of them. تو اگر کسی ایک کو اجازت دیں گے تو پھر آپ کو 400 لوگوں کو مزید بھی اجازت دینی ہوگی, اور روزانہ ایک تقریر بھی ہو تو 365 دن ہوتے ہیں سال کے, تو دن میں دو دو تقاریر یا دو دو قومی خطاب کرانے پڑیں گے خان صاحب کی خواہش کے مطابق.
لیکن سینئر صحافی اور تجزیہ کار ضیاء الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں قوم سے خطاب کے حزب مخالف کے موقف کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس ضمن میں سرکاری نشریاتی اداروں کے قواعد و ضوابط میں ترمیم یا تبدیلی کی ضرورت ہے.
یہ بات تو صحیح ہے کہ چونکہ اسٹیٹ آرگنائزیشن ہی ہے, اس پہ ہر ایک کا حق ہے اور یعنی کہ اس کی ری اسٹرکچرنگ ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ انفارمیشن منسٹری کی ملکیت ہو ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی, اس کو کسی پارٹیزن پارلیمنٹری بائی پارٹیزن پارلیمنٹری
کمیٹی کے واچ میں دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ امر قابل ذکر ہے کہ جمعرات کو پی ٹی آئی نے سرکاری ادارے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی جہاں اس سے قبل صرف حکومتی شخصیات ہی حکومت یا حکمران جماعت کا موقف پیش کرتی رہی ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں اس وقت خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی کل تعداد ملکی آبادی کا تقریباً ایک تہائی ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقیاتی امور کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے اسلام آباد میں ایک سیمینار کو بتایا کہ نئے فارمولے کے تحت ان لوگوں کو غربت کے دائرے میں شامل کیا گیا ہے جن کی فیکس ماہانہ آمدنی 3000 روپے سے کم ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ موجودہ حالات کے مطابق ایک نئے ضابطے کے تحت کرائے گئے سروے سے معلوم ہوا ہے کہ ملک کی تقریباً 30% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ نئے اعداد و شمار کے مطابق اب پاکستان میں خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے افراد کی تعداد لگ بھگ 6 کروڑ ہو گئی ہے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ اس طریقہ کار کے تحت ایسا شخص جس کی ماہانہ آمدن 3000 روپے سے کم ہے اس کا شمار خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے افراد میں کیا جائے گا۔ احسن اقبال نے کہا کہ 2001 کے سروے کے مطابق پاکستان میں خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے افراد کی تعداد 2 کروڑ تھی، تاہم انہوں نے کہا کہ یہ تخمینے ملک میں غربت کے شکار افراد سے متعلق درست صورتحال کو واضح نہیں کرتے تھے۔ پاکستانی معیشت پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اقتصادی اشارے بہتر ہونے سے پاکستانیوں کی اوسط آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، تاہم اس کے ساتھ ان لوگوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے جو خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اقتصادی امور کے ماہر عابد سولیری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے تازہ اعداد و شمار حقیقت کے قریب ہیں۔
تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ باقی 30% ہے، تو اس کے باوجود جو اتنا فرق آ رہا ہے کہ آپ کا پر کیپیٹا انکم بڑھ رہی ہے اور خط غربت سے نیچے رہنے والے لوگوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، تو یہ آپ کو ملک میں بڑھتی ہوئی جو عدم مساوات ہے، اقتصادی عدم مساوات، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور یقینی طور پہ اب مائکرو انڈیکیٹرز، اکنامک انڈیکیٹرز اگر تھوڑے بہتر اس وقت لگ رہے ہیں تو گورنمنٹ کی پہلی پرائرٹی اب مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہے وہ بہتر بنانے پہ ہونی چاہیے تاکہ جو غریب اور امیر کے درمیان بڑھتا ہوا فرق ہے اس کو تھوڑا سا کم کیا جا سکے۔
عابد سلہری نے کہا کہ غربت کی ایک وجہ ملک میں روزگار کے مواقع کی کمی بھی ہے اور حکومت کو روزگار کے مواقع بڑھانے کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں غربت کا خاتمہ ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن یہ مسئلہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں مئی کے آخر تک 140,000 بچوں کو اسکول میں داخل کرنے کی مہم شروع ہو گئی ہے۔ صوبے کے گورنر ظفر اقبال جھگڑا نے مہم کا افتتاح کرتے ہوئے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں۔
صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر اقبال ظفر جھگڑا نے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے اسکولوں میں 100% داخلہ مہم کا آغاز کرتے ہوئے پاٹا میں شرح خواندگی کو 100% تک بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ قبائلی علاقوں کے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ کے لیے پشاور میں جمعے کو منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 31 مئی تک جاری رہنے والے پہلے مرحلے میں قبائلی علاقوں کے 140,000 بچوں کو اسکول میں داخل کیا جائے گا، جبکہ 4 سے 9 سال کے 4 لاکھ بچوں کو اس سال اسکول میں داخلے کی طرف راغب کیا جائے گا۔ سرکاری اندازوں کے مطابق قبائلی علاقوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیمی اداروں کی تعداد 6,000 سے زائد ہے، لیکن ان میں سے 1,000 سے زائد فعال نہیں ہے۔ تاہم قبائلی علاقوں کے انتظامی سربراہ گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ انہوں نے قبائلی علاقوں میں ہر بچے کی تعلیم تک رسائی کا عزم کیا ہے اور اس سلسلے میں وسائل کی کمی کو آڑے نہیں دیا جائے گا۔ ان کے بقول ان علاقوں میں 5 لاکھ سے زائد بچے اسکول نہیں جاتے، جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقوں میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور ان کی کوشش ہے کہ معیاری تعلیمی سہولتوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو نصابی کتب کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ تجزیہ کار ڈاکٹر خادم حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ ایک خوشائن پیش رفت ہے، لیکن ان کی بقول اس عمل کو شفاف بنانے کی ضرورت ہے۔
اگر اس خواندگی کی مہم کو کامیاب ہونا ہے تو ایک تو یہ کہ وہاں کے مقامی آبادی میں ان کے جو نمائندگی ہیں ان کی شرکت ضروری ہے، دوسری یہ ہے کہ وہ جو شفافیت کا نظام ہے اس کا وجود ضروری ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس خواندگی کی مہم کو مسلسل ہونا چاہیے، اس کو پائیدار ہونا چاہیے۔
پاکستان کے شمال مغرب میں واقع 7 قبائلی علاقے وفاق کے زیر انتظام ہے۔ افغان سرحد سے ملحقہ ان علاقوں میں شدت پسندوں کی کارروائیوں اور پھر ان کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں سے صورتحال مقامی لوگوں کے لیے خاصی پریشان کن رہی ہے، جبکہ بے روزگاری اور کمزور معاشی سرگرمیوں نے بھی یہاں کے لوگوں کے معمولات زندگی کو متاثر کیا۔ جون 2014 میں قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں اور پھر خیبر ایجنسی میں شروع ہونے والے فوجی آپریشن کے باعث لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی تھی، جن کی اب مرحلہ وار واپسی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ قبائلی علاقوں میں شدت پسند بھی تعلیمی اداروں کو دھماکہ خیز مواد سے نقصان پہنچاتے رہے ہیں، جن میں اکثر کی تعمیروں کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ امریکہ پاکستان کی دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقوں میں بھی شعبہ تعلیم کے لیے معاونت فراہم کرتا آیا ہے، جس میں قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے ذہین طلبہ کو تعلیمی وظیفے دینا بھی شامل رہا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارتی ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں گرمی کی حالیہ لہر کے نتیجے میں کم از کم 116 افراد ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ لو لگنے سے ہلاک ہونے والوں میں سے 66 کا تعلق تلنگانہ سے ہے۔ موسمیات کے ماہرین نے اس سال زیادہ شدید گرم موسم کی پیشگوئی کی ہے۔ تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بھارت کی دو جنوبی ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں شدید گرم لہر چل رہی ہے، جس کے نتیجے میں لو لگنے کی وجہ سے کم از کم 111 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکومت کے اہلکاروں کے مطابق بیشتر اموات گزشتہ چند دنوں میں ہوئی ہیں۔ اعداد و شمار کا کہنا ہے کہ کم از کم 66 افراد تلنگانہ میں اور 45 افراد آندھرا پردیش میں ہلاک ہوئے ہیں۔ تلنگانہ کے آفات سماوی سے نمٹنے والے ادارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق سب سے زیادہ 28 اموات محبوب نگر میں ہوئیں، جبکہ میدک ضلع میں 11 افراد کی جانیں ضائع ہوئیں۔ نظام آباد میں 7، کھمم اور کریم نگر میں 5، عادل آباد اور وارنگل میں 4 اور نلگونڈا میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ حیدرآباد اور رنگا ریڈی اضلاع سے کسی کی ہلاکت کی خبر نہیں آئی ہے۔ سب سے زیادہ 41 ڈگری درجہ حرارت نلگونڈا، کھمم، محبوب نگر اور راماگنڈم میں درج کیا گیا۔ آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ این چننا راجپا نے وجے واڑا میں نام نگاروں کو بتایا کہ 16 اموات کڈپا ضلع میں اور 11 پرکاشم ضلع میں واقع ہوئی ہیں۔ 4 انت پور میں اور وجے نگر، چتور اور کرنول میں 3 افراد کی موت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تمام متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ پوری ریاست میں اسپتالوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے اور عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ دن میں خاص طور پر 12 سے 3 بجے تک باہر نہ نکلیں۔ متعلقہ حکام نے وزیر اعلیٰ کو تازہ ترین صورتحال سے باخبر کیا۔ محکمہ صحت کی جانب سے عوام کو احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں بتایا جا رہا ہے اور عارضی میڈیکل کیمپ لگائے جا رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے پیشین گوئی کی ہے کہ درجہ حرارت میں ابھی اور اضافہ ہوگا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پینتالیس پاکستانی تارکین وطن کو لے کر ایک کشتی یونانی جزیرے لیسبوس سے ترکی کے مقام دکیلی پہنچی۔ یہ دوسرا گروپ ہے جو ترکی کے ساتھ یورپی یونین کے ایک متنازع معاہدے کے تحت ترکی واپس ہوا ہے۔ ترک فیری جمعے کے روز تارکین وطن کو لے کر بندرگاہ پر پہنچی اور دن کو دیر گئے تقریباً 80 مزید تارکین وطن یہاں آئیں گے۔ یونانی عہدیداروں نے بتایا کہ ترکی بھیجے جانے والے کسی شخص نے یورپی یونین میں سیاسی پناہ کی درخواست نہیں دی۔ یورپی یونین کے عہدیداروں نے بدھ کے روز کہا تھا کہ تمام تارکین کو جنہیں ملک بدری کا سامنا ہے سیاسی پناہ کی کوشش کا موقع دیا جائے گا اور جن کے کیس مسترد ہوئے ہیں انہیں 5 روز میں اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ پر تشدد اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے اجتماعی کارروائی پر زور دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے 700 سے زائد مندوبین سے بات کرتے ہوئے یہ بیان دیا۔ وہ تشدد کی روک تھام اور اس کے خاتمے کے لیے کی جانے والی پہلی کانفرنس کے شرکا سے خطاب کر رہے تھے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جلانی۔
دہشت گردی اور انتہا پسندی نئے عوامل نہیں، کئی دہائیوں سے نوع انسانی کو ان کا سامنا ہے، لیکن اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کہتے ہیں کہ اسمارٹ فونز جیسی جدید ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی مختلف اشکال اور آمد و رفت کی ترقی یافتہ ذرائع نے ان جڑواں عوامل کو سرطان کی طرح سے پھیلا دیا ہے۔ بان کی مون کہتے ہیں کہ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی اور فوجی کارروائیاں مؤثر ثابت نہیں ہوئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان طریقوں کی اپنی حدود ہیں اور عام طور پر وہ کامیاب نہیں ہوتی، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس سلسلے میں نئی حکمت عملی اختیار کر لی جائے۔
We need a more comprehensive اینڈ بیلنسڈ اپروچ دیٹ ایڈریسز دا ڈرائیورز آف وائلنٹ ایکسٹریمزم. آئی تھنک وی
بان کی مون کہتے ہیں کہ ہمیں مزید جامع اور متوازن حکمت عملی درکار ہے جو پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹنے میں مؤثر انداز میں اپنا کام کرے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کی روک تھام پر زیادہ توجہ دینے اور اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. بان کی مون کہتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اسباب کو ختم کیا جائے جو لوگوں کو خاص طور پر نوجوانوں کو انتہا پسندی کی طرف مائل ہونے اور دہشت گرد تنظیموں میں شرکت پر آمادہ کرتے ہیں جیسا کہ بوکو حرام اور داعش جیسے گروپ. بان کی مون کہتے ہیں کہ اس مسئلے سے کامیابی سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ان نوجوانوں پر توجہ مرتکز کی جائے جو ابھی اس سے متاثر نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ وہ نوجوان افراد جو محسوس کرتے ہیں کہ ان سے امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے اور انہیں معاشرے سے الگ سمجھا جاتا ہے وہ انتہا پسندی پر مبنی پیغامات کی جانب آسانی سے راغب ہوتے ہیں.
They have no job, no social economic opportunities and women groups, girls.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کا کہنا ہے کہ ایسے نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں, سماجی اقتصادی مواقع نہیں, پھر خواتین کے گروپ اور لڑکیاں ہیں, پھر تشدد کی بھرمار بھی ہے, جبکہ عالمی برادری اس کی بنیادی وجہ کو دور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. اقوام متحدہ کے سربراہ نے کانفرنس میں 5 نکاتی منصوبہ بھی پیش کیا جس میں دنیا بھر کے 1.8 ارب نوجوانوں کے نظریات, اختراع پسندی اور توانائی کو بھرپور طور پر استعمال کرنے کے لیے توجہ مبذول کی گئی ہے. اس منصوبے میں تنازعات کی روک تھام پر بھی زور دیا گیا ہے اور رکن ملکوں کے لیے 79 سفارشات کی فہرست مرتب کی گئی ہے کہ وہ پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی سطح پر منصوبہ بندی کریں. بہجت چلانی, اردو ویو اے, واشنگٹن.
جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ 13 شمالی کوریائی باشندے جو ایک غیر ملک میں ایک ریسٹورینٹ میں کام کرتے تھے اپنے ملک جانے کے بجائے اپنے جنوبی ہمسائے میں چلے گئے ہیں. مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
سول کی یونیفیکیشن وزارت کے ایک ترجمان نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس ملک میں کام کرتے تھے. شمالی کوریا عام طور پر جنوبی کوریا پر الزام عائد کرتا ہے کہ وہ شمال کے لوگوں کو ملک چھوڑنے کی ترغیب دیتا ہے. اس سے پہلے شمالی کوریا نے جمعے کے روز جنوبی کوریا کی صدر پار گن ہئی کو گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں جوہری کانفرنس میں شرکت کرنے پر کھلم کھلا تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اس سربراہ اجلاس کی میزبانی امریکہ نے کی تھی. پیونگ یانگ میں ایک ترجمان نے کہا ہے کہ صدر پارک ایک بری عورت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے, جس نے جزیرہ نما کوریا پر جنگ کے خطرے کو بڑھا دیا ہے. جنوبی کوریا نے اس کے رد عمل میں شمالی کوریا کو اس کے لیڈروں کے خلاف الزام تراشی پر متنبہ کیا ہے. امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان مشترکہ فوجی آپریشن جاری ہے. امریکی آرمی میجر ایڈ ارنس کہتے ہیں,
Our mission over here is to deter North Korean aggression, partner with our
ہمارا یہاں پر مشن یہ ہے کہ شمالی کوریا کے جارحانہ اقدامات کو روکیں اور جزیرہ نما میں اپنے جنوبی کوریائی اتحادیوں کے ساتھ شراکت داری کر کے اپنے اتحاد کو برقرار رکھیں. گزشتہ ہفتے جوہری سربراہ کانفرنس میں توجہ دونوں کوریاؤں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر مرکوز رہی. شمالی کوریا نے جنوری میں ایک جوہری تجربہ کیا اور اس کے ایک ماہ بعد طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایک راکٹ کو لانچ کیا. شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کی جانب سے لاگو کردہ تعزیرات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے جواب میں تجرباتی میزائل فائر کیے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صدر باراک اوباما نے ریپبلکن سینیٹر پر الزام لگایا ہے کہ وہ ان کے نامزد کردہ جج کی تقرری پر غور سے انکار کر کے سپریم کورٹ کی سالمیت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں خالد حمید.
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے ریپبلکن سینیٹرز پر الزام لگایا ہے کہ وہ ان کے نامزد کردہ جج کی تقرری پر غور سے انکار کر کے سپریم کورٹ کی سالمیت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. جمعرات کے روز شکاگو کی قانون کی درسگاہ میں, جہاں کبھی وہ پڑھایا کرتے تھے, خطاب کرتے ہوئے اوباما نے کہا کہ پارٹی سیاست کو اس عمل میں داخل کرنے سے لوگوں کا عدالت پر سے اعتماد اٹھ جائے گا. صدر اوباما نے کہا,
If you start getting into a situation in which the process of appointing judges is so broken, so partisan,
صدر اوباما کہہ رہے ہیں, اگر آپ ایک ایسی صورتحال میں داخل ہو جائیں جہاں ججوں کی تعیناتی میں ایسی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے, ایسی جماعت بازی داخل ہو جائے کہ ایک انتہائی قابل منصف کو سماعت کا موقع بھی نہ دیا جائے, تو ہم اتنی شدید جماعتی دھڑے بندی دیکھیں گے جو نہ صرف ہمارے انتخابی سیاست کو متاثر کر رہی ہے بلکہ ہمارے عدالتی نظام اور عدالتوں میں بھی داخل ہو جائے گی۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
دنیا کے بہت سے دوسرے ملکوں کی طرح بنگلہ دیش کو پرتشدد انتہا پسندی کے خطرے کا سامنا ہے۔ سیویلین سیکیورٹی، جمہوریت اور انسانی حقوق سے متعلق امریکی معاون وزیر خارجہ سارا سیوال نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں جماعت المجاہدین بنگلہ دیش جیسے گروپس بہت عرصے تک سنیما گھروں، سیاسی اجتماعات اور سالے نو کی تقریبات میں معصوم لوگوں کو اپنا ہدف بنا چکے ہیں۔ حال ہی میں انتہا پسندوں نے کوری گرام میں ایک شخص کو اس لیے چھرا گھوپ کر ہلاک کر دیا کیونکہ اس نے نیا عقیدہ اختیار کر لیا تھا۔ اس کے بعد شیعہ مسلمانوں، ہندوؤں اور عیسائیوں کے خلاف حالیہ حملے سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں 4 بلاگرز صفاقی سے قتل کیے جا چکے ہیں۔ بلاگرز مثلا اریجیت رائے، جسے یہاں ڈھاکہ ہی میں کتابوں کے ایک میلے میں چھرا گھوپ کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ وحشیانہ کارروائیاں صرف بنگلہ دیش کے لوگوں کو ہی نہیں بلکہ کھلے بحث مباحثوں، مذہبی رواداری اور اعتدال پسندی کی ان پرانی روایات کو بھی ہدف بنا رہی ہیں۔ انتہا پسندوں کے خطرات سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے حکومتوں کو فوجیوں اور پولیس کی تعیناتی کے علاوہ بھی اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ حکومتوں کو انصاف کے ساتھ حکمرانی کرنی چاہیے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کو حراستوں، طاقت کے غیر ضروری استعمال یا سیاسی آزادی پر قدغنوں کی اجازت دے کر جمہوریت اور قانون کی بالادستی کو سبوتاج کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ امریکی معاون وزیر خارجہ سیوال نے کہا کہ اس قسم کے اقدامات در حقیقت لوگوں کو انتہا پسندی کی جانب دھکیل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومتیں یہ کام تنہا نہیں کر سکتی۔ پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ عوام کو مضبوط بنانے کا تقاضا کرتا ہے، جن میں مذہبی رہنما، خواتین، کاروباری افراد اور نوجوان شامل ہوں۔ لیکن پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف لڑائی میں افراد کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے تقریر کی آزادی کو لازماً تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے۔ جیسا کہ امریکی معاون وزیر خارجہ سیوال نے کہا کہ اس میں پرامن طریقے سے اپنی بات کہنے، اپنے عقیدے پر عمل یا کسی عقیدے کی پیروی نہ کرنے اور اپنے عقائد کی بنیاد پر منظم ہونے کی بنیادی آزادیوں کا تحفظ شامل ہے۔ یہ عالمگیر انسانی حقوق ہیں لیکن یہ پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف مزاحمت کے ذرائع بھی ہیں۔ جب لوگوں کو کسی انتقامی کارروائی کے بغیر بدعنوانی یا مقامی پولیس فورس یا خود کو الگ تھلگ کر دیے جانے کے احساسات کے بارے میں آواز اٹھانے کی آزادی حاصل ہوتی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ زور پکڑے، وہ حکومتوں کو انتہا پسندی کے امکانی خطرے سے چوکس کر سکتے ہیں۔ معاون وزیر خارجہ سیوال نے کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر بنگلہ دیش کے عوام پرتشدد انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے جمہوریت اور لوگوں کی طاقت پر اعتماد سمیت اپنی گہری روایات پر سختی سے قائم رہے تو جیت انہی کی ہوگی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔ پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے اندر ہوم لیس یعنی بے گھر افراد کیسے گزر بسر کرتے ہیں اور سسٹم میں ان کے لیے کیا آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ امریکہ میں بے گھر افراد کے لیے یا ایسے افراد کے لیے جو اپنے لیے چھت کا بندوبست نہیں کر سکتے، شیلٹر ہومز تو موجود ہیں مگر یہاں آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ قیام کی اجازت دی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ مدت کسی شخص کے لیے زندگی کے از سر نو آغاز کے لیے کافی نہیں ہوتی اور یوں ان میں سے بہت سے ایک بار پھر واپس سڑک پر آ جاتے ہیں۔ فلاڈیلفیا میں ایک غیر منافع بخش ادارہ بے گھر افراد کو چھت سے آگے کی سروسز کی پیشکش کر رہا ہے۔ ویسٹ فلاڈیلفیا میں تعمیراتی کارکن ایک نئے گھر کے بیرونی دروازے میں کیل ٹھونک رہے ہیں، لیکن یہ 24 یونٹوں پر مشتمل عمارت پہلے سے ہی بھر چکی ہے۔ یہ عمارت اچیویبلٹی کی ملکیت والی کئی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اچیویبلٹی ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے جو سنگل پیرنٹ فیملیز یعنی باپ یا اکیلی ماں کے ساتھ رہنے والے بچوں کو سستی رہائش فراہم کرتا ہے۔ مارکس ایلن اس ادارے کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ بہت سے خاندان جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ برے حال میں ہوتے ہیں۔ وہ یہاں سر چھپانے کے لیے، جگہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کہیں گے، کچھ بھی کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس 3 یا 4 بیڈ روم کے گھر ہیں، رو ہاؤسز ہیں یعنی مشترکہ راہداری والے گھر، جو پورے ویسٹ فلیڈلفیا میں پھیلے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ کوئی بھی خاندان یہاں آ کر بس رہنے لگ جائے۔ مثلا جس عمارت کو حال ہی میں مرمت کیا گیا ہے، یہاں کے مکینوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایلن بتاتے ہیں کہ اچیویبلٹی کے مکینوں کو ادارے کے خود انحصاری یا خود کفالت کے پروگرام میں بھی شامل ہونا پڑتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد لوگوں کو خود احتسابی سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ اس پروگرام کے تحت مکینوں کو چھت کے عوض معمولی کرایہ یا فیس ادا کرنا ہوتی ہے، انہیں باہر پارٹ ٹائم کام بھی کرنا ہوتا ہے، اور ہر سال کالج کی سطح پر کم از کم 5 کلاسوں کے لیے داخلہ بھی لینا پڑتا ہے۔ 36 سالہ ایلینا کہتی ہیں کہ یہ پروگرام عزم و ہمت کا متقاضی ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو خاندان، کام اور تعلیم میں توازن قائم رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے کیونکہ سب کچھ اب آپ پر ہے۔ ہارورڈ بیرو نے اسی خود کفالت کے پروگرام کے تحت 4 سال قبل گریجویشن کی۔ ماضی میں منشیات کے کاروبار کرنے والے اس شخص کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر سکول جانا سڑک پر رہنے سے بھی زیادہ خوفناک لگتا تھا۔ گولیوں کی گھن گرج، جرائم اور زندگی کو خطرات، یہ میری روزمرہ زندگی کا حصہ تھے۔ کالج واپس جانے کا خیال ہی ڈراؤنا تھا، بڑی عجیب سی بات لگتی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرا اس جگہ سے کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا، یہ جگہ میرے لیے نہیں بنی ہے۔ لیکن اسی ہارورڈ بیرو نے آخراً ماسٹر ڈگری حاصل کر لی، اور وہ بھی ہیومن سروسز میں۔ میری پہلی جدوجہد تو یہ یقین قائم کرنا تھا کہ میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، مطلب پھر سے کالج جانا اور ڈگری حاصل کر لینا، مجھے یقین نہیں آتا۔ بیرو اب اچیویبلٹی کے ساتھ بطور معلم کام کرتے ہیں، اور وہ الکوہل کے عادی رہائشیوں کی تربیت کرتے ہیں۔ خود کفالت کا یہ پروگرام معاشی ذمہ داریوں، بچوں کی پرورش کے ہنر اور خود احتسابی کے بارے میں بھی تعلیم دیتا ہے۔ اچیویبلٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مارکس ایلن کہتے ہیں کہ سستی رہائش اور تعلیم تک رسائی غربت کی چکی سے نکلنے میں زبردست کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں افراد اچیویبلٹی کے گریجویٹ ہو چکے ہیں، اور اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں۔ میتھیو میٹریلو کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر سنی ہوگی کہ ایک شخص نے ایسی کار بنانے کا دعویٰ کیا جو پانی سے چلتی ہے، مگر بعد میں وہ دعویٰ جھوٹا نکلا۔ لیکن اب برازیل میں ایک شخص نے ایسی موٹر سائیکل بنانے کا دعویٰ کیا ہے جو پانی سے چلتی ہے۔ آپ جانیے، کاروں میں تو نئے نئے تجربات کیے جا رہے ہیں، مگر موٹر سائیکل 100 سال پہلے ایجاد ہونے کے بعد سے تقریباً ایک ہی طرز پر چلی جا رہی ہے، تھوڑی بہت ماڈل میں تبدیلی ہو تو ہو، مگر بات اتنی بھی معمولی نہیں۔ اب برازیل میں ریکارڈو ایزیویڈو نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی موٹر سائیکل بنا لی ہے جو پانی سے چلتی ہے۔ انہوں نے اپنی ایجاد کو موٹر پاور H2O کا نام دیا۔ اور H2O پانی کا کیمیائی نام ہے۔ اس موٹر سائیکل میں کار کی بیٹری لگا کر پانی کو اس کے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے اجزاء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس موٹر سائیکل میں کار کی بیٹری لگا کر پانی کو اس کے اجزاء ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ہائیڈروجن کو جمع کر کے موٹر سائیکل کے سلنڈرز میں پٹرول کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ پانی موٹر سائیکل میں ڈالا جاتا ہے اور صرف آکسیجن خارج ہوتی ہے۔ اس طرح پٹرول کا خرچ تو بچتا ہی ہے، ماحولیاتی آلودگی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ ایزویڈو کو یہ موٹر سائیکل بنانے میں 6 ماہ لگے اور تقریباً $1,500 خرچ آیا، مگر وہ کہتے ہیں فائدہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پانی سے چلنے والی یہ موٹر بائیک 1 لیٹر پانی میں 500 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے۔ ایک ایسے دور میں جب ایندھن کی قیمتیں زیادہ ہونے کے باوجود اس کے استعمال میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، متبادل ذرائع کی تلاش وقت کی ضرورت بن گئی ہے، اور اگر یہ متبادل پانی ہو تو اس کا حصول بھی مشکل نہیں، اور قیمت بھی ادا نہیں کرنی پڑتی۔ چنانچہ ایک لیٹر پانی میں 500 کلومیٹر سودا مہنگا نہیں۔ البتہ $1,500 یعنی تقریباً 1,50,000 پاکستانی روپے، یہ کچھ زیادہ ہے۔ دیکھیے، شاید سائنس کے پاس اس کا بھی کوئی حل ہو۔ مدثر منظور، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کے ساتھ ہی یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھیں بہجت جلانی، پروڈیوسر تھے سید اسفر امام اور انجینئر تھے رشاد سمیع۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔